بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد يا اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان من، فرمان کے بارے میں کہ فرمان کی کتنی قسمیں ہیں، مرکزی فرمان ظاہر میں ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے، ظاہری فرمان، سامنے کی فرمان کی اگر ضرورت نہ ہوتی تو پھر امام حیّ حاضر نہ ہوتا، جب امام حیّ حاضر ہے تو دانا لوگ سمجھ گئے کہ امام کا حیّ حاضر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ فرمان فرمائے اور جماعت کو ہدایت دے۔ بہت سے امور ہیں جن کی انجام دہی کے لیے امام کا دنیا میں حی حاضر رہنا پڑتا ہے، جیسے زمانۂ نبوت میں سب کو معلوم ہے کہ ہدایت کا مرکز رسول پاک تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضور بنفس نفیس دین کے ہر ضروری کام کو انجام دیتے تھے۔ آپ خیال رکھیں کہ رسول خود بیعت لیتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، زکوٰۃ دست مبارک میں خود لیتے تھے اور اس کو کس طرح خرچ کرنا چاہیے یہ حضور کے اختیار میں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ گلیوں اور کوچوں میں بھیک مانگنے والوں کے درمیان تقسیم کی جائے، اگر ایسا ہوتا تو بیت المال کا نظام نہیں چلتا۔ بیت المال، آپ نے پڑھا ہے بیت المال، وہ مرکزی فنڈ جو رسول کے اختیار میں ہوتا تھا، جہاد کا حکم صرف اور صرف رسول فرماتے تھے، اور کسی کو داخلی اسلام کرنا ہے اور اس کی آخری بیعت لینی ہے، الغرض تمام دین کے اہم امور رسول خود انجام دیتے تھے اور اسلام کا یہی نمونہ تھا۔ لہذا رسول کے بعد دین کے معاملات لوگوں پر نہیں چھوڑے گئے، بلکہ رسول کے ارشاد کے مطابق اور پھر لوگوں کی اپنی رائے کے مطابق بھی ایک جانشین کا ہونا ضروری تھا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی اور شیعانی علی کے نزدیک بھی ہر طرح سے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بھی اور رسول کی ہدایت کے مطابق بھی جانشین کا ہونا از بس ضروری تھا۔ اور آج وہی منشائی الہی ہے اور رسول کا حکم ہے جو امام زمان تمام دینی امور کے مختار اور ولی ہیں، اور اس کے حکم کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مرکزی امر اور ہدایت ظاہر میں ہے، اور اسی قانون کے تحت امام کی خوشنودی کے مطابق، اس کے امر اور اس کی اجازت کے مطابق بہت سی چیزیں ہیں جن سے مومن استفادہ کر سکتا ہے۔ مثلاً امام کے امر فرمان کے مطابق تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ جب تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے تو اس میں علم کے نمونے بھی آئیں گے، اور دین کی روایتیں بھی ہوں گی، اور بہت سی چیزیں ہیں تاریخ کے تحت آ سکتی ہیں آج ان کے لیے امام نے حکم دیا کہ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ امام کے منشا کے مطابق ہم قرآن سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، جس کے لیے امام کا فرمان ہے کہ یہ قرآن کو حکمت کے ساتھ پڑھا جائے۔ امام نے کبھی یہ بھی فرمایا کہ اگر یہاں قرآن سے سوال کرنے والے لوگ ہوتے تو میں ان کو ٹھیک ٹھیک قرآن سے جواب دیتا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ مزید بران ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ انا صاحب التنزیل و علی صاحب التاویل، میں تنزیل کا مالک ہوں اور علی تاویل کا مالک ہے۔ جب علی سے ہر امام مراد ہے اور ہر امام صاحب تاویل ہے، تو پھر تاویل کو امام سے کون حاصل کرے گا؟ اسماعیلی ہی حاصل کریں گے۔ اسی سلسلے کی ایک بات ہے کہ پیغمبر کا معجزہ تنزیل ہے اور امام کا معجزہ تاویل ہے۔ اگر کوئی اسماعیلی امام کے معجزے کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو مستعد ہونا چاہیے امام کی علمی معجزے کو دیکھنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے، یعنی تاویلی معجزات کو دیکھنے کے لیے کہ امام کے پاس کیسے کیسے تاویلی معجزات ہیں۔ اور حقیقی مومن کو اس کے سوا امام سے اور کوئی معجزہ طلب نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کو امام سے وہ معجزہ طلب کرنا چاہیے جو مفید ہو۔ بعض لوگ شاید اپنی لا علمی کی وجہ سے امام کے ساتھ شرط باندھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر امام برحق ہے تو میرے دشمن کو نقصان پہنچے، امام اگر برحق ہے تو میرا کاروبار کیوں کامیاب نہیں ہوتا؟ امام اگر برحق ہے تو میں بیمار کیوں ہوتا ہوں؟ اور میرے گھر میں یہ مسائل کیوں ہے؟ کیا یہ مناسب باتیں ہیں اور مناسب خیالات ہیں؟ کیا امام کے ارشادات میں کوئی ایسی ہدایت بھی ہے کہ تم ہم کو آزماؤ تجارت میں، کاروبار میں اور صحت میں؟ تو امام کو دنیوی کاموں میں کیوں استعمال کرنا چاہیے؟ تو امام کے ساتھ کیوں شرط باندھنی چاہیے؟ امام سے صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی راستہ ہے، طریقہ ہے۔ یہ کہ کوئی شخص اس قابل ہو جائے کہ امام کے علمی معجزات کو دیکھے، اس کے لیے تیار ہو جائے، علم الیقین سے خود کو آراستہ کر کے امام کے اس میدان میں جائیں جہاں اس کے معجزات ہوتے ہیں۔ امام عالی مقام نے بیت الخیال کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن جو اس کے قابل ہیں اور اس کو نبھانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ جو اس کے لیے اہل نہیں ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ایک اضافی ڈیوٹی ہے، ہم اس کو نہیں کر سکیں گے، تو ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو مستعد ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں اور جن کو شوق ہے، عشق ہے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دین کے جوہر کو دیکھنا چاہتے ہیں، امام کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یا یہ کہ یوں کہہ کر بیٹھے آرام سے، دین برحق ہے، امام برحق ہے، بس ہم سست قائل ہیں، ہم صرف جماعت خانے جائیں گے، صبح و شام عبادت کریں گے اور اپنی حیثیت کے مطابق فرمان برداری کریں گے اور اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ ان ایسے لوگوں کو دین پر شک نہیں ہونا چاہیے، امام پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کو شک ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھے اور دیکھیں۔ امام کا معجزہ اوپر سے ہماری خاطر نیچے، بہت نیچے کیوں آنا چاہیے؟ ہمیں کچھ قدم آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں کچھ اوپر جانا چاہیے تاکہ ہم امام کے معجزات کو، علمی معجزات کو، تاویلی معجزات کو دیکھیں، روحانی معجزات کو دیکھیں۔ میں وہی بات کر رہا تھا کہ جس کسی کو امام کا معجزہ دیکھنا ہے تو بیت الخیال کے راستے سے آگے چلے، اور یہ بیت الخیال امام کے معجزات کو دیکھنے کی خاطر ہے۔ امام کے معجزات میں بہت سی چیزیں ہیں، اور سب سے پہلی چیز قرآن کی حکمت ہے یا تاویل۔ تو امام کے معجزات کو دیکھنا ہے تو آگے بڑھیں، بیت الخیال کی شرطوں کو پوری کریں اور راہ روحانیت میں آگے بڑھیں، عالم شخصی میں داخل ہو جائیں، تو امام کے معجزات کو دیکھے جا سکیں گے۔ باقی یہ جو بات میں نے کہی ہی کہ اب کوئی لا علم شخص کہنا چاہیے یا جاہل کہنا چاہیے، یہ سوچتا ہے کہ میرا امام برحق ہے تو میرا دشمن تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اور میرے کاروبار میں ایک دم سے برکت ہو اور میں دوسروں کے مقابلے میں بہت ترقی کروں، دنیوی ترقی۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں خدا نے ایسا کوئی ارشاد نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ہوگا تو میں اس کو مالا مال کروں گا۔ یہ مالا مال کرنے کی اگر کوئی بات تھی تو وہ روحانیت میں مالا مال ہونے کی بات تھی، اور علم میں، دین میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ کوئی شخص مالا مال ہو جائے۔ مالا مال ہوگا دنیا میں جو تجارت کا اصول ہے اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں کی طرح وہ آباد ہوگا، بہت ترقی بھی کر سکے گا۔ تو امام کے فرمان سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اس ظاہری مرکزی امر کے تحت اور اس کے ذیل میں اور بہت سے فرامین ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پیر بزرگ بیت الخیال کی راہ سے چل کر بہت ہی کامیاب ہو گئے، تو وہ امام کے حکم کے تحت سب کچھ ہوا اور ان کی ترقی ہوئی۔ اب وہ جو گنان بولتے تھے، گنان بناتے تھے، مولا کی تعریف کرتے تھے، اس سب کو امام نے بہت بڑا درجہ دیا، قرآن کی میننگ کی طرح درجہ دیا. کیوں؟ کہ وہ امام کے حکم کے مطابق تھا، اس لیے کہ اسی بنیادی حکم کے تحت چلتے ہوئے راہی باطن میں انہوں نے ترقی کی، اور اس لیے انہوں نے جو کچھ کہا اس کو امام نے اپنے فرمان کا درجہ دیا. تو فرمان ایک پھیلنے والی چیز ہے. اس کے علاوہ فرمان کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس جو صلاحیت ہے، جو طاقت ہے، علم ہے، مال ہے، جسمانی قوت ہے، دماغی قوت ہے، کوئی ہنر ہے، تو ان تمام باتوں میں آپ کو امر ہے، حکم ہے کہ یہ کام کرو، فرمان ہے. مثلا ایک فرد اسماعیلی بہت ہی ہوشمند ہے، تو یہ ہوشمندی کس کی طرف سے ہے؟ خداوند قدوس کی طرف سے ہے. تو خداوند قدوس نے اس کو یہ ہوشمندی اور دانائی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اس میں سے دین کے لیے کام کرنا. کسی کو دولت دی تو دولت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم راہ دین میں خرچ کرنا. کسی کو کوئی بڑا علم دیا تو خداوند کا یہ ایسا علم دینا خود فرمان ہے کہ تم دین کا کام کرو. اس کے علاوہ ہم وسیع پیمانے پر اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ خداوند جہان نے ایک فطری فرمان بھی صادر فرمایا ہے. فطری فرمان، نیچرل فرمان. وہ نیچرل فرمان کیا ہے اور کس طرح ہے؟ نیچرل فرمان ہر مخلوق کی ہستی کے ساتھ وابستہ ہے. خدا نے بیل کو پیدا کیا، اس کو مضبوطی دی اور یہ طاقت دی کہ چھکڑے کو آرام سے کھینچے، ہل کو اپنی طاقت سے چلائیں، اس کا جسم، اس کی گردن اور گردن کی وضع، یہ سب کچھ اس قابل بنایا کہ اس کو حل میں جوتا جائے اور وہ حل چلائے یا چرسا کو کھینچے. اور خدا نے اونٹ کو بنایا اور اس کو ایسا طاقتور جسم دیا کہ وہ کافی وزنی بوجھ اٹھائیں، اور اس کے پاؤں ایسے دیے کہ ریتیلی زمین میں بھی دن سے بغیر آرام سے چلیں، اور اس کے اندر یہ قوت پیدا کی کہ پیاس کو برداشت کرے اور بیابانوں میں چلے. اور اسی طرح اس نے دیگر جانوروں کو پیدا کیا جن میں انسانوں کے لیے فائدہ ہے، یا ان جانوروں میں کوئی انسان کے لیے کوئی اشارہ ہے، کوئی علم کی بات ہے، اور کچھ سے وہ دودھ حاصل کرتا ہے، اور جن جانوروں سے دودھ حاصل کرتا ہے ان کا دودھ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو بھی پلاتے ہیں، اور پھر جو مالک ہے اس کو بھی دیتے ہیں، اور کچھ جانور ہیں ان سے اون کا فائدہ ہے، اور وہ اون اس طرح سے ایکسٹرا ہے کہ کچھ دوسرے جنگلی جانوروں کی طرح ان میں کمی نہیں ہے، ان کے اون کو اٹھائیں تو پھر نیچے سے پیدا ہو سکتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے جانور ہیں جنگل میں ان کے بال صرف ان کے لیے کافی ہے. تو پھر اس میں اشارہ ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، اور انسان قدرت کے اشاروں کو سمجھ رہا ہے تو نیچرل فرمان کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق جانوروں سے اور خانگی جانوروں سے اور دیگر جانوروں سے فائدہ حاصل کرتا ہے. یہ فرمان ہے. اور تمام چیزوں میں، اب درخت میں پھل پیدا ہوتا ہے، اس درخت کے لیے اس پھل سے کیا فائدہ ہے؟ اس کا اصل فائدہ انسان کے لیے ہے. ہاں اتنا فائدہ ہے کہ پھل کی وجہ سے اس کی سلامتی ہوتی ہے، کہ باغبان اس کو نہیں کاٹتا، اچھا پھل دیتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے. تو قدرت کے کیسے کیسے بید ہیں اور کیسے کیسے فرمان ہیں، اور ہر چیز پر ایک فرمان ہے کہ اس جانور سے یہ کام لیا جائے، اور ان تمام فرمانوں کو انسان ہی جانتا ہے اور سمجھتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے کہ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے کہ تمام فوائد کو حاصل کرتا ہے اور زیادہ فوائد کو حاصل کرنے کی اس میں گنجائش ہے اور بہت زیادہ علم کو حاصل کرنے کی اس میں صلاحیت ہے۔ علم اس سے بچتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی علم کو یہ کہیں کہ بس تمام عجائب و غرائب کو یہ دیکھتا ہے اور ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کائنات ہے انسان کہ اس کا پیٹ نہیں بڑھتا ہے، پیٹ نہیں بڑھتا ہے یہ ایک عام لفظ ہے، لیکن تمام نعمتوں کو یہ حاصل کر سکتا ہے اور تمام ارشادات یہ خداوندی کو یہ سنتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بات تھی اے فرمان کے بارے میں کہ خداوند نے آپ کو عقل دی ہے اور دوسری مخلوقات سے آپ کو ممتاز کر دیا ہے، تو اللہ کا آپ کو یہ عقل دینا ایک حکم ہے کہ اس عقل سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ دلاؤ۔ آپ کو کوئی بڑا علم دیا گیا ہے تو یہ علم دینا ایک فرمان ہے آپ کو کہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ دلاؤ۔ آپ کو بہت بڑی دولت دی گئی ہے، یہ دولت دینا اللہ کا حکم ہے کہ تم اس نعمت سے فائدہ حاصل کرو اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ دلاؤ۔